أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله آل الله واللعنة الدائمة على أعدائهم أعداء الله من يوم عداوتهم إلى يوم لقاء الله. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، اتقوا اللہ فإن خیر الزاد التقوی. بندگان خدا، آپ سب کو اور اپنے نفس کو تقوی الہی کی وصیت کرتا ہوں، تقوی الہی کی نصیحت کرتا ہوں، تقوی الہی کی جانب دعوت دیتا ہوں اور تاکید کرتا ہوں کہ اپنی زندگی تقوی کے مطابق بسر کریں، تقوی کے زیر سایہ بسر کریں اور تقوی کی بنیاد پر اپنی زندگی استوار کریں. حق تعالیٰ نے انسان کو نعمت حیات دی ہے، حیات کی تکمیل کے لیے نظام ہدایت مقرر فرمایا ہے اور نظام ہدایت کے اندر حفاظت حیات انسانی کے لیے تقوی مقرر فرمایا ہے. انبیاء کرام علیہم السلام اور آسمانی کتابوں کے ذریعے سے یہ منشور اور حفاظتی تدبیر بنام تقوی ترویج و تبلیغ فرمائی ہے. انسانی حیات تقوی کے حصار میں اور تقوی کے زیر سایہ ہی باقی رہ سکتی ہے. اگر تقوی سے باہر ہو جائے وہ حیات انسانی نہیں رہے گی، اس کے اندر ہلاکت ہے حیات انسانی کے لیے. اس لیے خداوند تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں صریح فرمان کے ذریعے سے انسانوں کو متوجہ کیا ہے کہ تمہاری حیات کا تحفظ تقوی ہے، اور جو لوگ حیات انسانی کو خطرے میں ڈالتے ہیں، نقصان پہنچاتے ہیں، وہ قابل مؤاخذہ ہیں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے حدود مقرر کی ہیں تاکہ حیات انسانی کا خطرہ کم ہو جائے یا ختم ہو جائے. صریح حکم ہے حق تعالیٰ کا، لکم فی القصاص حیات یا اولی الالباب لعلکم تتقون. قصاص میں تمہارے لیے حیات ہے، لیکن یہ نقطہ اولی الالباب کے لیے قابل فہم ہے. اولی الالباب یعنی صاحبان خرد، صاحبان عقل، صاحبان فہم، صاحبان ادراک و شعور. بے شعور انسان اس فلسفہ کو، جس طرح دین کا دیگر نظام ہے اور اس کا فلسفہ، درک نہیں کر پاتے اور نہیں کر سکتے، عاجز ہیں اس کے ادراک سے. اسی طرح فلسفہ قصاص و حدود بھی فقط صاحبان خرد و فہم درک کر سکتے ہیں، اور اس میں تمہارے لیے حیات ہے. لعلکم تتقون، اور نتیجہ قصاص کا تقوی ہے. جیسا پہلے عرض کیا تھا کہ یہ تقوی اخلاقی اور نفسانی نہیں ہے، بلکہ اجتماعی حیات انسانی اور اصل حیات انسانی سے تعلق رکھتا ہے. تقوی حفاظتی تدبیر ہے اللہ تعالیٰ کی تحفظ حیات انسان کے لیے، اور اس آیہ میں صراحت کے ساتھ یہ فرمایا گیا ہے کہ اگر تم حیات انسانی کے تحفظ کے احکامات نافذ کرو، لاگو کرو، تو یہ تمہارے لیے تقوی ہے. یہاں سے تم اس تقوی تک پہنچ سکتے ہو جس میں تمہاری زندگی محفوظ ہے. اسی تقوی کے قیام کے لیے، تقوی کی ترویج کے لیے، تقوی کی بنیاد پر انسانی حیات کو لانے کے لیے حق تعالیٰ نے اہتمام کیا ہے، بہت ہی خوبصورت، حسین و زیبا، کہ ایک طرف سے تقوی کی حدود، تقوی کی تفصیلات و گہرائی بیان فرمائی ہے، اور دوسری طرف سے ایسی شخصیات و ہستیاں جو تقوی کے مطابق پرورش یافتہ ہیں، اور انہیں بعنوان محافظ حیات انسانی اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمایا ہے. انبیاء کرام علیہم السلام جو سر فہرست ہیں اس تدبیر الہی میں، اہتمام الہی میں، پہلا درجہ انبیاء کرام علیہم السلام کا ہے. اور انبیاء کی اس تدبیر کو باقی رکھنے کے لیے اور یقینی بنانے کے لیے اوصیاء اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمائے ہیں انبیاء کے لیے. اوصیاء انبیاء یعنی وہ ہستیاں جن کو اللہ تعالیٰ نے نبیوں کا وارث وصی بنایا ہے تاکہ میراث انبیاء کو قائم رکھ سکیں، باقی رکھ سکیں، اور جو فریضہ ذمہ داری انبیاء کے دوش پر ہے وہی اوصیاء تکمیل کریں. اور یہیں پر مطلب اوصیاء کے اوپر ختم نہیں ہو جاتا، بلکہ اس کے بعد کا مرحلہ اوصیاء کے بعد امتوں کی ذمہ داری قرار دیا ہے کہ یہ راہیں اور یہ تدبیریں اور یہ نظام امتوں کے ہاتھوں، امت کے ہاتھوں عملی ہوں گے اور نافذ ہوں گے. اور اوصیاء میں سر سلسلہ اوصیاء و امام الاوصیاء امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام ہیں، جن کے ایام ولادت ہیں دنیا میں، اور یہ ایام مسعود تمام ملت اسلامیہ کو تبریک و تہنیت عرض کرتے ہیں. امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام جنہیں خداوند تبارک و تعالیٰ نے خاص مرتبہ عطا فرمایا ہے، لیکن اہم پہلو جو امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام کی حیات مبارک میں ہے وہ امامت ہے، پیشوائی امت کی، اور تحفظ حیات انسانی. خطبات امیر المومنین میں جتنی اہمیت حیات انسانی کو دی ہے اتنی کسی اور چیز کی نہیں ہے. جس طرح قرآن کریم میں حیات انسانی کو سر فہرست رکھا گیا ہے اور تمام باقی دین اس محور میں تدوین ہوا ہے کہ حیات انسانی کی ہدایت، حیات انسانی کی تکمیل، حیات انسانی کی تدبیر، یہ محور قرآن ہے. امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام کے خطبات و تعلیمات بھی اسی محور میں ہیں کہ حیات انسانی اپنے مسیر پہ رہے، اپنی راہ پر رہے، اپنے طریق پر رہے، وہاں سے منحرف نہ ہو. جس طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لکم فی القصاص حیات، قصاص میں تمہارے لیے حیات ہے، اسی طرح اسی وزن پر بہت سارے اور احکام ہیں دین کے جن کے اندر حیات انسانی مضمر ہے، جن کا راز تحفظ حیات انسانی ہے، جیسے جہاد، مبارزہ، امر بالمعروف، نہی عن المنکر، اور اس طرح کی جو حدود ہیں اللہ تعالیٰ نے احکام مقرر فرمائے ہیں، یہ تدبیر ہے اللہ کی، جنہیں ہم دین شناسی کے مقام پہ صحیح طریقے سے سمجھ نہیں پائے اور صحیح طریقے سے سمجھا بھی نہیں پائے، اور انہیں ہم نے تبدیل کر دیا ہے بہت ہی بے ارزش اور بے قیمت مطالب کے اندر، اس لیے متروک بھی ہیں اور عملی و نافذ نہیں ہیں. آج اہل علم وغیرہ اہل علم مومنین ہر قدم اٹھانے کے لیے تیار ہیں سوائے امر بالمعروف کے اور نہی عن المنکر کے. اسے سرے سے لازمی نہیں سمجھتے، جبکہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے خاصیت، بڑی برتر خاصیت جس کی وجہ سے یہ امت باقی امم پر امتیاز رکھتی ہے اور برتری، اسے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر قرار دیا ہے کہ تم اس وجہ سے برتر ہو، خیر امت ہو، چونکہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے ہو تم. باقی امتیں بے تفاوت تھیں، لا تعلق تھیں، وہ بے حس تھیں معروف کے متعلق، وہ معروف جو ترک ہو چکا ہے، اور منکرات کے متعلق، وہ منکرات جن پر عمل ہو رہا ہے. یہ حساسیت مقام فہم دین میں، تعلیم و تعلم اور تبلیغ میں یہ حساسیت کم کر دی گئی ہے. جیسے یہ موضوع بہت اہم ہے کہ جیسے ہم مریض ہوتے ہیں، بسا اوقات اسپتال میں جاتے ہیں، ڈاکٹروں کے پاس، طبیبوں کے پاس معائنہ ہوتا ہے ہمارا، تو وہ تشخیص دیتے ہیں کہ آپ کو حساسیت ہے، الرجی ہے، آپ کو ہوتی ہے انسان کو کچھ کھانے سے، کچھ سونگھنے سے. کچھ لوگوں کو گرد و غبار سے حساسیت ہوتی ہے، ان کے تنفس میں تکلیف شروع ہو جاتی ہے. کچھ لوگوں کو مثلا بہار کا جب موسم آتا ہے، سبزہ اگتا ہے اور پتے نکلتے ہیں، پھول کھلتے ہیں، ان سے نکلنے والا غبار و ان سے نکلنے والا مواد ان کے مشام میں حساسیت پیدا کرتا ہے، ان کی جلد میں حساسیت پیدا کرتا ہے. کچھ کو خارش شروع ہو جاتی ہے، کچھ کو چھینکیں آنا شروع ہو جاتی ہیں، کچھ کا گلا خراب ہو جاتا ہے، کچھ اور کسی عارضے میں مبتلا ہو جاتے ہیں. کچھ لوگ ہوتے ہیں جنہیں کسی چیز سے حساسیت نہیں ہوتی، لیکن وہ سروں کو ہوتی ہے حساسیت، انہیں خود معلوم نہیں ہے. کھانے سے، مختلف خوراکوں سے انہیں حساسیت ان کے اندر پیدا ہو جاتی ہے. طبیب علاج کیا کرتے ہیں حساسیت کا؟ حساسیت کش دوائیں دیتے ہیں، جس طرح درد کش دوائیں ہوتی ہیں، جنہیں آپ لنڈے کی زبان میں پین کلر کہتے ہیں، ان کا اردو ترجمہ ہوتا ہے حساسیت کش، درد کش، درد کو ختم کرنے والے ٹیکے. علاج نہیں ہوتا، صرف درد کا احساس آپ کے اندر کم کر دیتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے. اسی طرح حساسیت کش گولیاں یا حساسیت کش ٹیکے آپ کو لگا دیے جاتے ہیں کہ تھوڑی دیر کے لیے چھینکیں رک جاتی ہیں آپ کی، یعنی آپ کی حساسیت کا درجہ کم ہو جاتا ہے. آپ کے اندر ایسا مواد پہنچا دیا جاتا ہے، انجیکٹ کر دیا جاتا ہے کہ جو حساسیت کے درجے کو ختم کر دیتا ہے یا کم کر دیتا ہے. یہی کام جو حساس مزاج رکھنے والوں کے ساتھ طبیب کرتے ہیں، ڈاکٹرز کرتے ہیں، معالجین کرتے ہیں، یہی کام امتوں کے ساتھ بعض مبلغین نے کیا ہے، بعض دین شناسوں نے کیا ہے، کہ جتنی حساسیتیں خدا نے انسان میں رکھی ہیں اور بڑھائی ہیں اور پیدا کی ہیں، اور نبیوں نے جتنی حساسیتیں انسان کے اندر جگائی ہیں، پیدا کی ہیں کہ ہونا چاہیے تمہیں حساس، الرجی ہونی چاہیے تمہیں، وہ ساری ان لوگوں نے کم کر دی ہیں. ایسا مواد انجیکٹ کیا ہے ان کے دماغوں میں، ان کے مغزوں میں، ان کے دلوں میں، ان کے ذہنوں میں ایسی چیزیں بھر دی ہیں، جس طرح ڈاکٹر ٹیکہ لگاتا ہے ایک سرنج کے ذریعے سے، ایک سوئی بدن میں کھبو کے انسان کے، اس کے اندر سے ٹیکے کا مواد اندر انسان کے پہنچا دیتا ہے، وہ خون میں پہنچ جاتا ہے اور پورے بدن کے اندر وہ دوڑ جاتا ہے مواد، اور حساسیت کا درجہ کم کر دیتا ہے. دماغ میں جو چیز آتی ہے، ذہن میں جو چیز آتی ہے، وہ بھی اسی طرح انسان کی پوری شخصیت اور ماحول اور پورے نظام کے اندر دوڑ جاتی ہے اور درجہ حساسیت کم کر دی جاتی ہے. ابھی بھی اگر کوئی شخص حساس ہو جائے، کسی بھی منکر کے بارے میں حساس ہو جائے کہ یہ کام کیوں ہو رہا ہے، مثلاً عمومی اجتماعی سماجی برائیاں کیوں ہیں، اخلاقی پستی کیوں ہے، فکری انحراف کیوں ہے، تو سب اس لوگ کو اس کو سمجھانا شروع کر دیتے ہیں، اس کے ذہن میں ٹیکے لگانا شروع کر دیتے ہیں کہ جانے دو، رہنے دو، تمہیں کیا ہے اسے، یہ تو عام سب کر رہے ہیں، بڑے بڑے بزرگ نہیں بولتے، علماء نہیں بولتے، آپ کیوں بولتے ہو؟ یہ ٹیکے ہیں، یہ انہیں پتہ ہے کہ اس کو الرجی ہے منکرات سے، لہٰذا اس کو معتدل بنا رہے ہیں اپنے ذہن گمان کے مطابق، اس کی حساسیت کو کم کر رہے ہیں۔ ماں باپ بھی سمجھاتے ہیں، دوست احباب بھی سمجھاتے ہیں، تمہیں کیا لینا دینا، اپنی پڑھائی سے سروکار رکھو، اپنے کام سے کام رکھو، جو لوگ کرتے ہیں انہیں کرنے دو، بڑے بڑے نہیں بولتے، تمہیں اس میں بولنے کی کیا ضرورت ہے؟ تمہارا فریضہ یہ نہیں ہے، تمہارا کام بوڑھے ماں باپ کی خدمت کرنا ہے، تمہیں اس لیے پیدا کیا گیا ہے۔ وہ اس طرح کے ٹیکے لگا کر، ٹیچر ہیں، استاد بھی یہی کام کرتے ہیں کلاسوں میں کہ آپ کو ان چیزوں سے سروکار نہیں ہونا چاہیے، منکرات سے سروکار نہیں ہوں، ملکی منکرات اور سماجی منکرات، قومی منکرات، عمومی منکرات، مذہبی منکرات، ان سے آپ کو کوئی سروکار نہیں ہونا چاہیے۔ یہ حساسیت کو کم کر رہے ہیں، درجۂ حساسیت کو بالکل ٹھنڈا کر رہے ہیں۔ قرآن کریم میں الٹ ہے، قرآن کریم کا ٹیچر معلم وہ حساسیت بڑھانے پر مامور ہے، جس طرح حضرت لقمان ہیں اپنے شاگرد کو، جو ان کا بیٹا بھی ہے، اس کی حساسیت بڑھا رہے ہیں کہ یا بنیا اقم الصلاۃ وامر بالمعروف ونہا عن المنکر واصبر علی ما اصابک۔ حساسیت بڑھا رہے ہیں کہ اے لاڈلے پیارے دلارے، اقم الصلاۃ، نماز قائم کر، عمود دین قائم کر، وامر بالمعروف، بے حس نہ ہو، معروف کا امر کر، لوگوں کو امر کر، فرمان دے، اور ونہا عن المنکر، اور منکرات سے روک لوگوں کو، خود بھی روک لوگوں کو بھی روک، اور صبر بھی کر، استقامت بھی دکھا۔ یہ دیکھیں آپ، قرآنی رہنما، قرآنی معلم، اور ادھر سے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے رسول اللہ کو کہ حرز المومنین علی القتال، جہاد پر اکساؤ لوگوں کو، اٹھاؤ، بڑکاؤ لوگوں کو۔ اور اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو مبعوث کیا ہے، یہ مبعوث کرنا حساسیت بڑھانا ہے، ورنہ نبی عام لوگوں جیسے ہوتے، جیسے دکھنے میں عام لوگوں جیسے ہیں، کہتے بھی تھے لوگ ان کو کہ بشر ان مثلنا، یہ تو ہماری طرح کے بشر ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ خوب کہہ دو کہ ایسا ہی ہے، انما انا بشر مثلکم، میں بشر ہوں تمہاری طرح کا زہرن، لیکن حساسیت ہے میرے اندر، مجھ پر وحی نازل ہوتی ہے، میرا تعلق کسی عالم دیگر سے ہے، اور میں حساس ہوں ان چیزوں پر جن پر تم نہیں ہو۔ مثلا جاہلیت پر تم حساس نہیں ہو، میں حساس ہوں، جاہلیت برداشت نہیں کر سکتا۔ حضرت ابراہیم حساس ہیں بت پرستی و شرک و کفر پر اور نظام طاغوتیت پر، حضرت موسیٰ حساس ہیں فرعونیت پر اور اس بنی اسرائیل کی ذلت اور پستی پر۔ اور یہ حساسیت کس نے پیدا کی نبیوں کے اندر؟ اللہ نے، او الذی بعث، خدا نے بڑکایا ہے ان کو، خدا نے اٹھایا ہے ان کو، خدا نے اکسایا ہے ان کو، خدا نے تپایا ہے ان کو۔ اصل میں باس اسی کو کہتے ہیں، اٹھانا، بڑکانا، برانگیختہ کرنا، تپانا کسی کو، خوب اس کو ابھارنا کسی کام کے لیے کہ پھر وہ کود جائے اس کے اندر۔ ہماری دین شناسی میں ایک الٹ ہے، بالکل باس کے الٹ ہے، خمود، سلا دو اس کو، اس کو بالکل سرد کر دو، ٹھنڈا کر دو، اتنا اس کو بے حس کر دو نشئی کی طرح کہ اس کو کسی چیز پر کوئی حساسیت نہ ہو، کسی چیز پر کوئی حساسیت نہ ہو۔ ہوتا ہے نا، نشہ جب انسان کرتا ہے تو نشئی کے اندر حساسیت مر جاتی ہے، غیرت مر جاتی ہے، عزت مر جاتی ہے، گدائی بھی کرتا ہے اس کو کوئی شرم محسوس نہیں ہوتی۔ نشہ، یہ نشہ آور منشیات، مواد، انسان کی حساسیتیں کم کر دیتا ہے۔ نشے کرتے ہی لوگ اسی وجہ سے ہیں کہ حساسیتیں کم ہوں، مثلاً غم کم کرنے کے لیے، دکھ ٹالنے کے لیے، مصیبتیں کم کرنے کے لیے، الجھنیں کم کرنے کے لیے نشے کا سہارا لیتے ہیں۔ یہ جسمانی نشے ہیں جو انسان کے جسم میں دوڑائے جاتے ہیں، ڈالے جاتے ہیں، ان سے زیادہ سخت ذہنی نشے ہیں۔ یہ ذہنی نشے انسان کو ہیروئن سے زیادہ بے حس کر دیتے ہیں، اور یہ دین کے نام پر، مذہب کے نام پر پلائے جاتے ہیں کہ آپ کا کیا سروکار ان سے، آپ اپنے کام سے کام رکھو، آپ اللہ اللہ کرو، آپ اپنے آپ کو سنبھالو، تجھ کو پرائی کیا پڑی، اپنی نبھیڑ تو۔ یہ وہی دین ہے، یہ ایک ٹیکا ہے، یہ سب سے زہریلا ٹیکا ہے، تجھ کو پرائی کیا پڑی، اپنی نبھیڑ تو۔ یہ انکار دین ہے، چونکہ دین کہتا ہے کہ تجھے سب کی پرواہ ہونی چاہیے، تجھے سب کا دھیان رکھنا چاہیے۔ وامر بالمعروف ونہا عن المنکر، تم امر بالمعروف کرو دوسروں کو، نہی عن المنکر کرو دوسروں کو۔ امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام نے نہج البلاغہ میں نبیوں کی بعثت کا فلسفہ ہی یہی بیان کیا ہے کہ خداوند تبارک و تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام مبعوث فرمائے ہیں، لِيُثِيرُوا فِيهِمْ دَفَائِنَ الْعُقُولِ، تاکہ نبی لوگوں کی عقل کو ابھاریں، اٹھائیں، احیاء کریں، نہ کہ اس کو نشہ آور مواد دے کے ذہن انسانی کو سلا دیں۔ ذہن انسانی سو جاتا ہے، اس میں جو نصاب ہم لوگ پڑھتے پڑھاتے ہیں یہ سلانے والا ہے، اٹھانے والا نہیں ہے۔ قرآن جگانے والا ہے، اٹھانے والا ہے، بڑکاتا ہے انسان کو، زندگی کے ہر میدان میں قیام کی دعوت دیتا ہے، لیکن ہمارا اخلاق، ہمارے عرفان، ہماری عبادتیں، ہمارا تقوی، یہ بالکل انسان کو سرنگون کر دیتا ہے، بلکہ کسی شوخ مزاج کے بقول کے یہ جو رائج تقوی ہے، یہ اس طرح سے انسان کو متقی بنانے کے بجائے وہ اس طرح بنا دیتے ہیں جیسے لقوہ ہو گیا ہے اس کو، بعض شوخ مزاج لوگوں کے مطابق اللہ نے تقوی کا حکم دیا تھا، انہوں نے لقوہ اس کو سمجھ لیا۔ یعنی ایسا اپاہج انسان با تقوی کون ہوتا ہے، ایسا بالکل ٹھنڈا، بجا ہوا، نافہم، احمق، بے وقوف، اور کسی کام کو ہاتھ نہ لگانے والا، اپنا حلیہ بنایا ہوگا اس طرح با تقوی، مثلا ہاتھ میں تسبیح ہوگی، جبہ پہنا ہوگا، رومال ڈالا ہوگا، ٹوپی پہنی ہوگی، اور اگر اسے یہ کہیں کہ یہ پلیٹ اپنے آگے کر کے کھینچ لو تو وہ دوسرے کو کہے گا کہ میرا تقوی خراب ہوتا ہے، آپ میرے آگے پلیٹ بھی آپ رکھیں۔ اس کا تقوی، کوئی کسی چیز کو ہاتھ لگانے سے تقوی خراب ہو جاتا ہے اس کا، یہ نہیں ہے تقوی، یہ تخدیر ہے۔ امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام امام ہیں اور متقین کے امام ہیں، امام تقوی ہیں، نظام تقوی کے امام ہیں، اس لیے امیر المومنین کو کوئی منحرف قبول نہیں ہے۔ مثلا ہم اپنے آپ کو منسوب کرتے ہیں امیر المومنین سے، اور خود امیر المومنین فرماتے ہیں کہ میں پھنس گیا ہوں ایسے لوگوں میں، منی تو بے من، پھنس گیا ہوں ایسے لوگوں میں کہ جو جن کو امر کرتا ہوں سنتے نہیں ہیں، اطاعت نہیں کرتے، میں ان میں پھنس گیا ہوں۔ میرے دیوانے تو ہیں، متوالے تو ہیں، علی علی تو کرتے ہیں، لیکن جو میں کہتا ہوں وہ نہیں سنتے۔ اب فرق دیکھیں، جہتیں کتنی مختلف ہیں ہماری اور امیر المومنین کی، ہماری ہر چیز امیر المومنین کے الٹ ہے، امیر المومنین کا ہر قدم و جہت ہمارے خلاف ہے، الٹ جا رہا ہے، امیر المومنین کسی سمت روانہ ہے اور ہم کسی اور سمت میں جا رہے ہیں۔ ہماری سیاست کتنی امیر المومنین سے ٹکراتی ہے، مثلا امیر المومنین کو اقتدار ملا، کئی دفعہ اقتدار امیر المومنین کے پاؤں میں آیا، قدموں میں آیا، کہ آپ تمام مسلمین کے رئیس ہیں۔ رسول اللہ کے بعد ریاست اسلامی چھوٹی سی تھی جو رسول اللہ نے قائم کی تھی، اس کا جغرافیہ بہت محدود تھا، دو تین شہروں کے اوپر مشتمل تھی، لیکن بعد میں یہ ریاست بہت وسعت اس نے اختیار کی، خصوصاً خلیفہ دوم کے زمانے میں اس نے بہت ہی وسعت اختیار کی، ایران اور روم اور مصر اور خراسان اور یہ سارا علاقہ یہ ریاست اسلامی میں، مملکت اسلامی کا حصہ بن گیا تھا۔ اس اتنی بڑی ریاست جس میں سورج غروب نہیں ہوتا تھا، اس کی پیشکش امیر المومنین کو کی گئی کہ آپ اس کے سربراہ بنیں, اور یہ شرط ہے سربراہ بننے کی, اقتدار قدموں میں رکھا گیا شورا میں جو خلیفہ دوم نے بنائی تھی کہ ان چھ افراد میں سے کسی کو چن لیں. ان میں ایک امیر المومنین تھے اور امیر المومنین کے ووٹ بھی تھے, انہوں نے کچھ لوگ بلا کچھ ووٹ بلا شرط تھے, جس طرح سے زبیر ابن عوام انہوں نے بلا شرط کہہ دیا میں تو انہیں میرا ووٹ انہیں کے ساتھ ہے, لیکن باقی انہوں نے مشروط طور پر کہا کہ ہم بھی حاضر ہیں اگر یہ شرط ہماری مان لیں. تو امیر المومنین نے انکار کر دیا کہ میں یہ اقتدار لینے کے لیے تیار نہیں ہوں. اور جب خلیفہ سیوم کے قتل کے بعد امیر المومنین کو اقتدار دیا گیا, اس وقت بھی اجتناب کیا, کہا لوگوں کو کہا کہ جو تم کسی اور کے پیچھے جو جہاں پہلے تھے وہیں جو, میں نہیں ہوں تمہارا سربراہ, کیونکہ ملتا جلتا نہیں ہوں, تم کچھ اور ہو میں کچھ اور ہوں. قبول نہیں کر رہے تھے, اور نہج البلاغہ کے خطبات میں صراحت سے بیان بھی فرمایا ہے کہ میں نہیں مان رہا تھا, لیکن اتمام میں حجت ہو چکی تھی, اس لیے مجھے ناخواستہ طور پر قبول کرنا پڑا یہ اقتدار. اور جب امیر المومنین نے اقتدار لیا اور پہلے فرمان جاری کیے ابتدائی, ان فرامین میں سب منحرفین کو معزول کر دیا, جو اس وقت کے سیاستدان تھے بڑے پکے, انہوں نے آ کر امیر المومنین سے بات کی, سمجھانے کی کوشش کی, جیسے مغیرہ ابن شعبہ, یہ بہت بڑی سیاسی شخصیت تھی, اور آ کر امیر المومنین کو کہا کہ انہیں نہ معزول کریں, چونکہ ان کے معزول کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے اقتدار کا خاتمہ, یہ بغاوت کریں گے آپ کے خلاف, خصوصاً امیر شام کے بارے میں کہا کہ یہ فرمان واپس لیں آپ. کیا حرج ہے, انہوں نے یہ مشورہ بھی دیا امیر المومنین کے, البتہ مغیرہ نے نہیں دوسروں نے, جیسے عبداللہ ابن عباس یا دیگر مشاورین جو امیر المومنین کے سیاسی مشاورین تھے, انہوں نے یہ مشورہ دیا کہ اس کو فوراً معزول نہ کریں, کچھ عرصہ اس کو رہنے دیں, جب آپ کی حکومت مرکز میں مضبوط ہو جائے دارالخلافہ میں اور باقی شہروں میں آپ اپنے نمائندے مستقر کر کے اور ہر چیز اپنے اختیار میں لے لیں, پھر اس کو معزول کریں تاکہ یہ آپ کو نقصان نہ پہنچا سکے. لیکن امیر المومنین نے کسی کی نہیں سنی اور ذرا برابر اس میں توقف نہیں کیا, اور فوراً پہلا فرمان ہی یہ جاری کیا کہ یہ نہیں ہے میرا, میری طرف سے والی نہیں ہے, ریاست اسلامی میں یہ منحرف انسان نہیں ہو سکتا. اب یہ علی علیہ السلام ہیں, اب آپ اپنی سیاست کو دیکھیں, اگر ہم ہوتے امیر المومنین کی جگہ پر, ہم علی کے ماننے والے, ہم علی کے پیروکار, اور ہمیں یہ سیاسی میدان میں موقع ملتا, ہم کیا کرتے؟ ہم تو یہی کرتے کہ یہ تو مضبوط والی ہے شامات کا, اسی کے ساتھ الائنس کرو, اسی کے ساتھ سمجھوتا کرو. جس کو علی معزول کر رہے ہیں وہ ہمارا بہت فیورائٹ ہوتا, چونکہ ہماری سیاسی اصول اس طرح کے ہیں کہ اقتدار ہر قیمت پر, اور علی کی یہ سیاست نہیں ہے, اقتدار ہر قیمت پر نہیں, ہر قیمت چکانے کے لیے تیار نہیں ہے امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام. ہمیں اپنی سمت جہت امیر المومنین کی جانب کرنے کی ضرورت ہے, کہ چونکہ پیشوا مانا ہے تو جس طرف پیشوا کا منہ ہے, رخ ہے, ہمارا رخ ادھر ہو, امام کے پیچھے چلے نا, امام کے پیچھے اقتدا کریں. امام کا رخ کسی اور طرف ہے, ہمارا رخ کسی اور طرف ہے. امام کا رخ تقوی کی جانب ہے, بے تقوی کو تحمل نہیں کرتے. ہم اپنے معمولات میں, خصوصاً یہ موضوع جو 20 جمادی الثانی کو بیان ہوا ہے, اس موضوع پہ زیادہ اولو الالباب کو غور فکر کرنے کی ضرورت ہے. آپ توجہ کریں کہ نظام ایک امامت کا نظام ہے, معطل ہے, اور کسی نے معطل کیا نہیں ہے, خود ہم دستبردار ہیں اسے, کہ ہم خواہاں نہیں ہیں, چاہتے نہیں ہیں کہ یہ نظام ہو. خود شیعہ دست بردار ہے کہ نہیں چاہیے, پاکستان میں بھی نہیں چاہیے, عراق میں بھی نہیں چاہیے, بحرین میں بھی نہیں چاہیے, جہاں جہاں یہ رہتے ہیں وہاں متمنی نہیں ہیں. ایران میں قائم ہوا ہے لیکن وہ جو روایتی ٹولہ ہے, تفکر ہے, وہ ابھی بھی کہتے ہیں کہ نہیں ہونا چاہیے, یہ جو ہو گیا یہ بھی ختم ہونا چاہیے. علمی حوزات میں بیٹھے ہوئے افراد وہ معتقد ہیں کہ نہیں ہونا چاہیے, بن گیا تو فوراً ختم کر دینا چاہیے اس کو. ہم امامت کی طرف نہ جائیں. یہ ایک نظام ہے جس سے ہم دست بردار ہیں. ایک سیاسی نظام کے علاوہ, حکومتی نظام کے علاوہ, ایک دیگر نظام ہے جو سماجی نظام کہہ سکتے ہیں آپ اس کو, جسے تہذیب کہتے ہیں, کلچر کہتے ہیں, ثقافت کہتے ہیں. اس میں ہم دیکھیں بحیثیت پیروان امیر المومنین, آپ اپنے آپ کو پرکھیں, تولیں, موازنہ کریں کہ آپ کا ثقافتی ماحول کتنا امیر المومنین کی ثقافت کے ساتھ میل کھاتا ہے, جڑتا ہے, مماثلت ہے, کتنی مماثلت ہے اس میں. وہ قدریں امیر المومنین کی جن پر امیر المومنین حساس تھے بہت, وہ حساسیت ہمارے اندر ہے, وہ ماری گئی یہ حساسیت. یہ مجالس جو فضائل علی کے نام سے اور مصائب امام حسین کے نام سے ہوتی ہیں, انہی کے اندر حساسیت ماری جاتی ہے. مثلا مصائب امام حسین کے نام پر عزاداران امام حسین کو امام حسین سے دور کیا جاتا ہے, امام حسین کی حساسیت ماری جاتی ہے ان کے اندر. امام حسین علیہ السلام کو حساسیت ہے, یزید پر حساسیت ہے, یزیدیت پر حساسیت ہے, طاغوتیت پر حساسیت ہے, باطل نظام پر حساسیت ہے, ناحق نظام پر حساسیت ہے. یہ حساسیت عزادار حسین میں نہیں ہے, ذرا برابر بھی نہیں ہے, نہ کہ تھوڑی ہے, ذرا برابر نہیں ہے, کیونکہ مار دی گئی ہے بنا میں مصائب حسین. اور علی کی حساسیت کے امیر المومنین ایک منٹ کے لیے حاضر نہیں ہے گمراہ اور منحرف کو اپنے نظام میں رکھنے کے لیے, اور کتنا بڑا خطرہ امیر المومنین نے مول لیا. یعنی امیر المومنین کا یہ اقدام جو مشاورین بھی بتا رہے ہیں, جس طرح مشاورین نے امام حسین علیہ السلام کو سمجھانے کی کوشش کی کہ آپ حکومت کے خلاف مزاحمت نہ کریں, مذمت کافی ہے, ہم مذمتی ہیں, کہ یزید کی مذمت جیسے شیعہ ہیں نا بے شمار, لعنت کرتے ہیں بے شمار, یہ مذمت ہے, یزید کی مذمت کرتے رہو بس ساری عمر, یہ تو امام حسین کا مذہب نہیں ہے مذمت. امام حسین کو بے شمار کہنے میں کیا حرج تھا, مدینے میں بیٹھ کے صبح و شام 100 دفعہ یزید پہ لعنت, یزید پہ لعنت, یزید پہ لعنت, 1000 دفعہ پڑھ دیتے یزید پہ لعنت. یزید پہ لعنت مذمت یزید ہے, مذمت سے کوئی ظلم ختم نہیں ہوتا, مزاحمت سے ختم ہوتا ہے. مزاحمت مکتب حسین ہے, نہ مذمت مکتب حسین ہے. اب ہم مجلسوں پہ لعنت, خطیب ذاکر بھی یزیدیت مردہ باد, نیچے سے عوام بھی یزیدیت مردہ باد, یہ مذمت ہے. اب آگے بھی بڑھو, مزاحمت بھی کرو نا یزیدیت کے خلاف, مزاحمت نہیں ہے, ذرا برابر نہیں ہے. مذمت پہ حد تک آتے ہیں, وہاں سے آگے نہیں جاتے, جبکہ امام حسین علیہ السلام حساسیت پیدا کرتے ہیں. کتنی حساسیت امام نے کوشش کی, توجہ کریں, جیسے نشئی کا علاج جب کیا جاتا ہے, بعض نشئی ایسے ہیں کہ اگر ان کا علاج چھوٹے تو شاید مر جائیں گے وہ, چونکہ نشہ ان کے خون کا, ان کے نظام, جسمانی نظام کا حصہ بن چکا ہے, ان کے سیل خلیات جسمانی نشہ آور مواد سے ہی تشکیل پاتے ہیں. انہیں اگر نشہ چھوڑا دیں تو مر جائیں گے. یہی حال ذہنی نشئیوں کا بھی ہے, ذہنی نشئی جنہیں اتنا عادی پختہ کر دیا گیا تھا کہ امام حسین علیہ السلام ان نشیوں کا علاج کر رہے ہیں، بلا کے دعوت دے رہے ہیں، خود ان کے پاس جا رہے ہیں کہ الا ترونا، جس طرح ہوتا ہے نا کوئی نشے میں ہو اس کی آنکھوں کے آگے ایسے ہاتھ مارتے ہیں کہ جاگ رہا ہے، ہوش میں ہے یا نہیں ہے. امام حسین علیہ السلام نے انہیں کہا الا ترونا، نظر نہیں آتا تمہیں، دیکھتے نہیں ہو، آنکھیں نہیں ہیں تمہاری. خوب دیکھ رہے تھے. کتنی کوشش کی امام حسین علیہ السلام نے ان کے اندر حساسیت پیدا کریں، لیکن وہ نشہ اتنا گہرا تھا کہ تین چار ماہ قیام کیا امام حسین علیہ السلام نے مکہ میں، اور صرف ایک مطلب بیان کرتے رہے، یزید کے خلاف مزاحمت، ایک بھی تیار نہیں ہوا. وہ چر سروین نہیں پیتے تھے، مذہبی تھے اور متدینین تھے، ذہنی نشہ تھا ان کے اندر، ذہنی نشہ تھا ایسا، نہیں ہوا دور. نشئی کو کلینک میں لے جاتے ہیں، ابھی صحت کے کلینک ہے نشئیوں کا علاج کرنے کے لیے، وہ کچھ دن ان کو رکھ کر ٹھیک کر دیتے ہیں، لیکن بعض اتنے راسخ نشئی ہوتے ہیں کہ کوئی کلینک ان کا علاج نہیں کر سکتا. خوب امام حسین علیہ السلام نے اتنی حساسیت پیدا کی، نہیں پیدا ہوئی ان کے اندر. تنہا جانا پڑا مکہ سے، جیسے آئے تھے جو کاروان لے کے وہی کاروان لے کے نکل گئے، مذہبیوں کے شہر سے، متدینین کے شہر سے، مکہ سے، حرم خدا سے. یہ کب ہوتا ہے کہ جب ایک ملت کی حساسیت مار دی جائے. امیر المومنین کو پیشوا مانا ہے تو اپنی جہت امیر المومنین کی طرف کرو، اپنا رخ امیر المومنین کی طرف کرو کہ امیر المومنین آپ کا رخ خدا کی طرف کر دیں گے، کیونکہ علی کے رخ اللہ کی طرف ہے. انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا مسلما وما انا من المشرکین. میں نے رخ اپنا جہت اپنی خدا کی طرف کر لی ہے اور مشرک نہیں ہوں، شرک نہیں ہے. انحراف امیر المومنین کی سوچ میں، امیر المومنین کے مزاج میں اس کی گنجائش نہیں ہے، نہ سیاست میں، نہ سماج میں، نہ دین میں، نہ مذہب میں. بہت سارے کام ہیں آپ نہیں کر سکتے، لوگ نہیں کر سکتے، تھوڑے قلیل لوگ اور ضعیف لوگ نہیں کر سکتے، لیکن بہت سارے کام آپ کر سکتے ہیں. تہذیب پر تو عمل کر سکتے ہیں نا آپ، وہ تو کسی سے اجازت لینے کی این او سی کی ضرورت نہیں ہے. آپ اپنی شخصیت تو بنا سکتے ہیں، اپنا گھریلو ماحول، اپنا سماجی ماحول تو آپ کے اختیار میں ہے، وہ تو کوئی مجبور نہیں کرتا آپ کو. اس میں کیوں رضاکارانہ طور پر گمراہ نظام کے تابع ہیں؟ ابھی آپ توجہ کریں گے، امیر المومنین کے جشن مناتے ہیں مجرا کرا کے، یہ آج اور کل یہ رہے گئے، ابھی چند دن جو رجب کے ایام اور شعبان کے، علی کے ساتھ اپنے آپ کو منسوب کرنے والے جشن منا رہے ہیں، خوشیاں منا رہے ہیں. کیا کر کے؟ مجرا. مجرا یعنی عورتیں، بدکار عورتیں، فاحشہ عورتیں لا کر ان سے رقص کرواتے ہیں. یہ کیا ہے؟ جشن مولا علی ہے. یہ تو تہذیب ہے تمہاری. مولا علی جنگ میں جا رہے تھے، ظاہر جنگ صفین میں، شہر انبار سے گزرے، چونکہ کوفہ سے دمشق آتے ہوئے انبار راستے میں آتا ہے، ابھی بھی سرحدی شہر ہے عراق اور شام کے درمیان. انبار شہر سے گزرے تو وہاں پر لوگوں کو خبر ہوئی کہ خلیفہ مسلمین یہاں سے گزر رہے ہیں، تو وہ اس علاقے کے لوگ، سرسبز علاقہ ہے، زرخیز علاقہ ہے، آباد علاقہ ہے، وہاں کے لوگ استقبال کے لیے آئے، اور آ کر انہوں نے استقبال اپنی تہذیب کے ساتھ کیا، اپنی ثقافت کے مطابق. اور وہ کیا تھا استقبال ان کا؟ وہ ترجل کر رہے تھے. یہ نہج البلاغہ میں حکم امیر المومنین ظاہراً 47ویں حکمت ہے یا بیان کی ہے، تشریح کی ہے اس کی۔ امیر المومنین جب وہاں پہنچے تو انہوں نے امیر المومنین کے سامنے آ کر رقص شروع کیا، دھمال شروع کی، بھنگڑا شروع کیا، ترجل۔ ترجل یعنی ایک رجل، پاؤں رکھنا اور ایک پاؤں اٹھانا۔ امیر المومنین نے تعجب سے پوچھا کہ یہ کیا ہے، ما ھذا الذی صنعتم یا اس طرح، یہ کیا کر رہے ہو تم؟ تو انہوں نے کہا یہ استقبال ہے، ہم اپنے سربراہوں کا، امیروں کا اور پیشواؤں کا اس طرح خوشی مناتے ہیں، استقبال کرتے ہیں، یہ ہمارے علاقے کی تہذیب ہے یہاں کی، بھنگڑا، دھمال اور ترجل۔ تو امیر المومنین نے دو جملے ان کو بیان فرمائے، یہ بیان فرمایا کہ یہ تمہارا کام نہ تمہارے امیر کے کام آ رہا ہے نہ تمہارے کام آئے گا، یعنی نہ اس سے مجھے کوئی فائدہ مل رہا ہے نہ تمہیں اس کا کوئی فائدہ ہے، بلکہ الٹ، تمہارے لیے دنیا میں مشقت ہے، یہ دنیا میں سخت ہے، کوئی بھنگڑا ڈالنا آسان تو نہیں ہے، سخت کام ہے، سانس پھول جاتی ہے آدمی کی، چکر آ جاتا ہے آدمی کو، اگر آپ بھنگڑا ڈالیں 2 منٹ سے زیادہ نہیں ڈال سکتے، بہت ریہرسل کرنا پڑتی ہے، چلے کاٹنے پڑتے ہیں، پھر بھنگڑے کی جا کے صلاحیت پیدا ہوتی ہے۔ وہ یہ بھنگڑا لو آئے، انہوں نے بھنگڑا ڈالا، ریہرسل کیے ہوئے تھے، چونکہ ثقافت تھی ان کی، وہ ہر مسئلے میں بھنگڑا ڈالتے تھے۔ یہ دنیا میں تمہارے لیے مشقت ہے، زحمت ہے، اور آخرت میں تمہارے لیے عذاب ہے، شقاوت ہے، مشقت دنیاوی اور شقاوت اخروی ہے یہ کام تمہارا، مجھے اس سے کیا فائدہ ہے بھنگڑا لوگوں سے، میں جنگ کے لیے جا رہا ہوں، جنگجو چاہیے، مجاہد چاہیے، مجاہدین کے بجائے بھنگڑے والے آ گئے، اب یہ اب جشن مولا علی منا رہے ہیں پاکستان میں، مجرے کرا کے، فحشہ عورتیں لا کر، اور دنیا کو کیا پیغام دے رہے ہو، دوسروں کو کیا دکھا رہے ہو کہ تشیع کیا ہے، مولا علی کے پیروکار کیا ہیں، یہ وضاحت ہو جانی چاہیے تمام مسلمین کے سامنے کہ یہ تشیع نہیں ہے، یہ امیر المومنین کے خلاف ایک جہت ہے، حرکت ہے، جو بنام علی کیا جاتا ہے، جو کچھ جس طرح امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام کی روایت ہے جس میں امام نے فرمایا ہے کہ ایک لشکر یزید کے لشکر سے بدتر ہے، جو ہمارے شیعوں کے لیے بہت زیادہ خطرناک ہے، اتنا یزید ابن معاویہ کا لشکر تباہ کن نہیں تھا جتنا یہ لشکر تباہ کن ہے، اور وہ کون ہے؟ فرمایا یہ خطیب، یہ ممبری، جو ہمارے کمزور شیعہ، یعنی ذہنی طور پر، فکری طور پر، اعتقادی طور پر کمزور شیعوں کو گمراہ کرتے ہیں، یہ لشکر یزید سے زیادہ تباہ کن لشکر ہے، یہ امام یازدہم نے، 11ویں امام نے اس لشکر کو فرمایا یہ وہ لوگ ہیں، یہ مجرا کرانے والے، بھنگڑے ڈالنے والے اور جشن علی کو یہ کثیف شکل میں برپا کرنے والے، یہ نہیں ہیں، شیعہ نہیں ہیں، ان کو شیعہ کے زمرے میں درج نہ کریں، بعضوں نے حساب کھولا ہوا ہے تشیعوں کا، جو کچھ یہ گمراہ طبقہ کرتا ہے وہ بنام تشیعوں درج کرتے جاتے ہیں اور فتوے تشیعوں کے خلاف دیتے ہیں، یہ نہیں ہے تشیعوں، پاکیزہ ہے، بہت صاف ستھرا ہے، بہت منزہ ہے تشیعوں، اکاش مسلمان سارے پڑھتے تشیعوں کو پڑھتے، اور اکاش کوئی شیعہ ہوتا جو ان کو پڑھاتا تشیعوں، کوئی معلم تشیعوں ہوتا جو ان کو تشیعوں پڑھاتا دنیا کو کہ تشیعوں کیا ہے، تشیعوں میں توحید کیا ہے، تشیعوں میں ایمان کیا ہے، تشیعوں میں اعتقاد کیا ہے، تشیعوں میں امامت کس چیز کا نام ہے، تشیعوں میں نبوت کیا ہے، تشیعوں میں آخرت کیا ہے، ہم بہت نچلی سطح پہ آ کر کھڑے ہو گئے ہیں۔ امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام، جنہیں خداوند تبارک و تعالیٰ نے وصی بنایا، سید الاوصیاء بنایا، تاکہ میراث نبوت کو باقی رکھیں، تحفظ دیں اور امامت و پیشوائی کریں ہر پہلو میں. اس میں سے ایک میدان جو ہر مومن کے لیے، ہر مرد عورت کے لیے فراہم ہے، جس کے لیے کسی فتویٰ اذن کی ضرورت نہیں ہے، جہاں پر ہم نے علی کو چھوڑ کر اور اپنے آبا کو لیا ہوا ہے، وہ ہے ثقافت و تہذیب. روزمرہ کی ہماری زندگی، اسی میں امیر المومنین کے شیعہ بنیں، پیروی کریں. امیر المومنین نے کس طرح زندگی بسر کی، روزمرہ کیسے گزرتے تھے امیر المومنین کی؟ بنگڑوں سے، مجرے سے تو امیر المومنین کو نہیں خوش کر سکتے، یہ جرم ہے. یہ مجرے کرانا یہ دوہرا جرم ہے، ایک تو حدود خدا توڑتے ہیں اور دوسرا تشیع کو بدنام کرتے ہیں. جس طرح فرمان ہے معصومین کا کہ کونو لنا زینا، زینت بنو، شین نہ بنو، ننگ نہ بنو، بدنامی کا باعث نہ بنو. اور امیر المومنین کو بہت شکوہ تھا جنہوں نے امیر المومنین کے لیے بدنامی کا جو سبب بنے. نہج البلاغہ میں خطبہ ہے، امیر المومنین نے نفرین کی اس فوج کے اوپر جو امرہ تھی، کہ برا ہو تمہارا، تم نے مجھے بدنام کر دیا ہے، اتنا بدنام کر دیا ہے کہ یہ قریش، بنو امیہ، یہ بیٹھ کر امیر المومنین کے بارے میں کہتے ہیں کہ ابو طالب کا بیٹا ہے تو بہادر ہے، لیکن جنگ کے اصول نہیں جانتا کہ جنگ کیسے، خود ٹھیک لڑتا ہے لیکن اپنی فوج نہیں لڑا سکتا، چونکہ جب وقت حملہ کا ہوتا ہے یہ حملہ نہیں کرتے. بنو امیہ جو امیر شام کے ساتھ تھے، وہ جنگجو تھے، انہیں پتہ ہوتا تھا کہ یہ حملے کا وقت ہے، یہ ہمارا کمزور محاذ ہے، یہاں پر امیر المومنین کی فوج حملہ کرے گی، اگر کر دیا تو ہم شکست کھا جائیں گے، مارے جائیں گے، اور وہیں پر یہ نہیں کرتے تھے، وہ انتظار میں رہتے تھے کہ یہ حملہ کریں گے، یہ نہیں کرتے تھے. تو انہوں نے یہ بات آپس میں شروع کر دی کہنا کہ ابو طالب کا بیٹا ہے، بہت بہادر ہے، جنگجو ہے، لیکن جنگ کرانا نہیں جانتے. امیر المومنین نے ان لوگوں کو، سپاہ کو، اپنی فوج کو خطاب کر کے کہا کہ برا ہو تمہارا، یہ تم باعث بنے ہو کہ انہوں نے میرے بارے میں یہ رائے قائم کی ہے. یا ایک رائے انہوں نے یہ قائم کی تھی کہ ڈرتے ہیں، موت سے ڈرتے ہیں. وہاں پر خطبہ ہے نہج البلاغہ کا کہ انہیں معلوم ہے، قریش جانتے ہیں اور یہ سب جانتے ہیں کہ میں 20 سال کا بھی نہیں تھا، چھوٹا تھا، 20 سال کی عمر سے چھوٹی عمر میں نے تلوار اٹھائی ہے، اور اب میں 60 سال کے قریب ہو رہا ہوں. 20 سال سے چھوٹا تھا تو تلوار اٹھائی ہے، اور اب 60 سال کے نزدیک پہنچ چکا ہوں، اور یہ جانتے ہیں میری تلوار کی مہارت کیسی ہے، اور پہلے سے بڑھ کر ہے ابھی، یہ قریش جانتے ہیں. اور پھر فرمایا کہ انہیں یہ بھی پتہ ہے کہ میں موت کا کتنا عاشق ہوں، شہادت کا کتنا عاشق ہوں. یہ اسی خطبے میں فرمایا کہ واللہ لا ابن ابی طالب انس بالموت من الطفل بصدیی امه، جس طرح شیر خوار بچہ ماں کے دودھ کا پیاسا ہوتا ہے، تشنا ہوتا ہے اور رغبت رکھتا ہے، میں اس طرح شہادت میں رغبت رکھتا ہوں. یہ باتیں ان کو معلوم ہیں قریش کو، اس کے باوجود مجھے متہم کرتے ہیں، بدنام کرتے ہیں، کبھی کہتے ہیں موت سے ڈرتا ہے، کبھی کہتے ہیں جنگ کرنا نہیں جانتا. امیر المومنین نے فرمایا یہ سب کیوں ہے، اس لشکر کی طرف اشارہ کر کے کہا یہ تمہاری وجہ سے ہے، اس وجہ سے کہ جب میں تمہیں کہتا ہوں اٹھو جنگ کرو، تم بہانے کرتے ہو، اس کبھی سردی، کبھی گرمی، کبھی جاڑا، کبھی فلاں، خوب یہ بہانے کرتے ہو تم. جب حملے کا کہتا ہوں حملہ نہیں کرتے، جب قیام کا کہتا ہوں قیام نہیں کرتے، جب اقدام کا کہتا ہوں اقدام نہیں کرتے. میں کیا کروں، تمہارے ذریعے نہ انتقام لے سکتا ہوں، نہ کوئی حق لے سکتا ہوں. نالا ہے عزیزان، ہم اپنی حالت کو دیکھیں، اپنی تہذیب، اپنا کلچر، اپنا روزمرہ کا اور امیر المومنین کا معیار دیکھیں تو نالا ہے امیر المومنین ہم سے، بیزار ہیں امیر المومنین ہمارے رویوں سے، ہمارے حالت سے۔ اس کو تبدیل کریں، اس کو ہم آہنگ کریں امیر المومنین کے ساتھ۔ امام کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ امت اپنے آپ کو امام کے ساتھ ہم آہنگ کرے۔ امام لغت میں، عربی لغت میں بہت خوبصورت معنی ہے امام کا، اصطلاح میں، قرآن کی اصطلاح میں، دین کی اصطلاح میں امام کا مطلب پیشوا ہے، زعیم، سرپرست، رہبر۔ لیکن لغت میں، لغت میں امام استعمال ہوتا ہے، مستری جو دیواریں بناتے ہیں ان کے پاس ایک دھاگا ہوتا ہے جس میں وزن گول سا لٹو لٹکا ہوا ہوتا ہے، اس دھاگے کے ذریعے سے دیوار سیدھی رکھتے ہیں۔ اس کو مختلف تلفظ کرتے ہیں، سال بھی کہتے ہیں، شال بھی کہتے ہیں، شاقول شاید کہتے ہیں فارسی والے اس کو، اس طرح مختلف نام ہیں۔ عربی زبان میں اس کو امام کہتے ہیں جس کے ذریعے سے دیوار سیدھی رکھی جائے، عمارت سیدھی کی جائے۔ عرب لغت میں، اصیل جو ان کی لغت ہے، بنیاد لفظ امام کی یہاں سے ہے، امام اس کو کہتے ہیں جس کے ساتھ رکھ کر عمارت بالکل سیدھی ہو۔ اصطلاح دین کی اللہ تعالیٰ نے اسی کے لیے بنا دی کہ انسانیت کی اور معاشرے کی دیوار اور عمارت کو سیدھا رکھنے کے لیے بھی ایک امام کی ضرورت ہے، اس کے ساتھ مل رہیں گے، وہ ان کا میزان ہے۔ اپنے آپ کو ہمیشہ اس کے ساتھ پرکھتے رہو، جس طرح مستری دیکھے نا، ایک اینٹ لگا کے پھر نکالتا ہے وہ امام، وہ دھاگا نکال کے پھر لٹکاتا ہے اس کو کہ یہ اینٹ ٹھیک لگی ہے یا نہیں۔ اب شیعہ کا مطلب کیا ہوا؟ شیعہ ہر قدم، ہر اقدام، ہر بات، ہر موقف بنانے سے پہلے یہ شال اٹھا کے رکھے کہ یہ امیر المومنین سے مطابقت رکھتی ہے یہ بات یا نہیں رکھتی۔ امیر المومنین کو اگر امام مانا ہے تو امامت بھی ان کی مانو۔ وہ حساسیتیں ہمارے اندر موجود ہوں۔ اس امر کے خلاف تو پوری ملت کو قیام کرنا چاہیے کہ امیر المومنین کے نام پر اگر مجرے ہوتے ہیں، پوری ملت اس منکرات کے خلاف اٹھے، نہی عن المنکر کرے، کیونکہ اس عمل سے آپ کا مکتب، آپ کا مذہب، آپ کا دین، یہ تجاوز ہے، یہ جرم عمومی ہے۔ امیر المومنین کے نام پر مجرے کرانا، رقص کرانا، فاحشہ عورتیں بلانا عام ہے یہ چیز۔ چند سال قبل ایک اشتہار ایک شخص دیوار سے اتار کے لے کر آیا دکھانے کے لیے، بہت بڑا اشتہار، شاید کوئی ڈیڑھ دو میٹر لمبائی تھی اس کی، اور اس کے اوپر پنجاب کی تمام فاحشہ عورتوں کے گلوکاریں اور رقاصوں کے نام لکھے ہوئے تھے کہ یہ ساری آئیں گی، اور شعبان کا جشن تھا، تین شعبان کا، اس میں آ کے یہ اپنا رقص پیش کریں گی، اور اس کے علاوہ بھی کہا تھا ملک کی نامور گلوکار آئیں، دیگر علاقوں سے بھی مدعو ہیں، مومنین جوک در جوک شرکت فرمائیں۔ یہ تو توہین ہے، مذہب کی توہین ہے، یہ امیر المومنین کی توہین ہے، امام حسین کی توہین ہے، امامت کی توہین ہے، پورے مکتب کی توہین، ملت کی توہین ہے۔ اور اس پر بے حس رہنا، اس سے لا تعلق رہنا، اس منکر کی مذمت نہ کرنا، مزاحمت نہ کرنا، جرم میں شرکت ہے۔ یہ مذمت کافی نہیں ہے، ان منکرات کو روکنے کی ضرورت ہے، چونکہ یہ ان کا انفرادی کام نہیں ہے، یہ حملہ یلغار مذہب کے اوپر ہے، مکتب کے اوپر ہے، ملت کے اوپر ہے، امامت کے اوپر ہے، نظام کے اوپر ہے، دین کے اوپر یہ یلغار ہے۔ یہ حساسیتیں کم ہو گئی ہیں۔ انشاءاللہ خداوند تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق دے کہ حق ادا کر سکیں، امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام کی اقتداء اور امیر المومنین کی پیروی کا، اس طرح سے جس طرح اللہ نے امیر المومنین کو ہدایت بشر کے لیے مقرر کیا ہے، ہمیں بھی خدا توفیق دے انشاءاللہ کہ ان الہی اسوات اور ان الہی اوصیاء کی پیروی میں وہی راہ چلیں جو انہوں نے مقرر فرمائی ہے انشاءاللہ۔